الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى قصة لنبيه إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم مکرم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے بخیر و خوبی گزر رہا ہے. اور اس مہینے میں اللہ تعالی نے مسلمان کے لیے دین کو فوقیت دی ہے. اس مہینے میں اللہ تعالی نے مسلمان کو یہ حکم فرمایا ہے کہ یہ مہینہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی عبادت اور قرآن کریم کی خدمت اور تلاوت کا مہینہ ہے. اس روزے کے جو ظاہری احکام ہیں وہ الحمدللہ مسلمان اکثر اور بیشتر جانتے ہیں کہ روزہ پورا مہینہ رکھنا ہے. ہر مسلمان عاقل بالغ صحت مند مقیم مرد اور عورت نے رکھنا ہے. اور صبح کی عبادت روزہ ہے، رات کی عبادت تراویح ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جعل اللہ صیامہ فریضہ. اللہ تعالی نے اس روزے کے، اس رمضان کے جو روزے ہیں، اس کو فریضہ بنایا ہے. وَجَعَلَ قِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور رات کا جو قیام ہے تراویح، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سنت قرار دے دیا ہے. اور یہی دو احکام ہیں کہ رمضان میں ہمیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ دو اعمال ضرور کرنے ہیں، ہر مسلمان نے کرنے ہیں، ہر بستی میں سحر اور افطار کا اہتمام کیا جانا ہے، روزہ رکھا جانا ہے، اور ہر مسجد میں اللہ تعالی کی کتاب قرآن کریم کا ایک ختم تراویح میں یہ بھی کیا جانا ہے. یہ جو ہماری عبادت ہے یہ متواتر عبادت ہے. متواتر کا مطلب یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوئی ہے، حضرت جبرائیل امین علی صاحب صلی علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ تعالی کی طرف سے احکام، قرآن کی آیات، اللہ تعالی کے ارشادات لے کے آئے ہیں، وہ ارشادات اور وہ تعلیمات آج تک ہمیں اور آپ کو ایسی سچائی کے ساتھ پہنچی ہے کہ پوری دنیا اس کی سچائی کی گواہ ہے. محدثین کہتے ہیں متواتر ایسی حدیث کو کہتے ہیں، ایسے حکم کو کہتے ہیں کہ جس کے سچائی پہ زمانہ گواہ ہو جائے. امام العصر آیت من آیات اللہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حدیثیں ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور اس جیسی احادیث حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ سب کے سب متواتر ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح اس حدیث کو انہوں نے سنا، مانا، اس پہ ایمان لائے، اور ان کے اعتقاد کا یہ حدیث حصہ بن چکی ہے، بالکل اسی طرح آج بھی ہمارے دین کے علماء، اولیاء، صلحاء اور نیک لوگ وہ اس حدیث کو اسی طرح 100% تواتر کے ساتھ اپنے ایمان اور عقیدے کا حصہ مانتے ہیں. جس طرح یہ میں نے مثال دی آپ کو ختم نبوت کی احادیث کی، اسی طرح نماز دن میں 5 دفعہ ہے، اس کے اوقات متعین ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ الصَّلَاةِ وَيُؤَدُّونَ الصَّلَاةِ، یہ بھی کہا جا سکتا تھا قرآن میں، عربی زبان ہے، لیکن نہیں فرمایا، فرمایا اقامت الصلاۃ کرنی ہے. تو اقامت الصلاۃ میں اذان بھی شامل ہے، اقامت الصلاۃ میں اقامت بھی شامل ہے، اقامت الصلاۃ میں وضو بھی شامل ہے، اقامت الصلاۃ میں وقت مستحب کا داخل ہونا بھی شامل ہے، وقت کا نکل جانا بھی، اس کے احکام بھی شامل ہیں. کھڑے ہو کے کوئی نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے مریض، اس کے احکام بھی شامل ہیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے اشارے سے پڑھ لے، اس کے احکام بھی شامل ہیں. یہ سارے کے سارے احکام حقیقت میں اللہ تعالی نے ہم پہ جو عبادت فرض فرمائی ہے اس کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر سال جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے مقرب فرشتے اور چار فرشتوں میں جو مخصوص ہیں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے تھے اور پھر آپ سے وہ قرآن کریم سنتے تھے، اس کا دور ہوتا تھا. اور ایک سال ایسا بھی آیا کہ حضرت جبرائیل امین نے جب ایک دفعہ قرآن کریم ختم ہو گیا تو فرمایا یا محمد اعد ہو، اے محمد دوبارہ سے پڑھ لیجئے قرآن کریم. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کا آخری سال ہو. تو دیکھیے جبرائیل آ رہے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سن رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں، دور ہو رہا ہے. اور آج امت چونکہ وہ پیغمبر نہیں ہے، ہم میں آپ میں سب کے سب اس حیثیت میں برابر ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. لیکن امتی کے درجات، امتی کے اعمال، امتی کے افعال اور مرتبے میں فرق وہ بالکل واضح ہے. ابو بکر و عمر، عثمان و علی یہ بھی امتی تھے. اور اس زمانے کا ایک عام مسلمان جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت پہ ایمان رکھتا ہے وہ بھی امتی ہے. بلکہ کچھ حدیثوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون اخواننا، میرے بھائیوں کو جانتے ہو؟ صحابہ کرام کہنے لگے کہ حضرت ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے خدمت میں ہر وقت موجود ہیں، آپ کے حکم پہ جان لڑانے کو تیار ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم میرے صحابہ ہو. اخواننا الذین یأتون بعدنا ولم یرونا ویؤمنون بنا، ہمارے بھائی وہ جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے ہم کو نہیں دیکھا لیکن ہم پہ ایمان لائے، یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان لوگوں کے درجات اور مرتبے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ ہم صحابہ سے آگے بڑھ گئے یا افضل ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار ہیں اور ان کا کوئی ساحل نہیں ہے. کیا ہی خوب ہو جائے کہ ہمیں بھی اس میں سے مل جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں اور جنتیں اور مغفرت، اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی نعمت ہی نہیں ہے. ہمیں اس کی امید رکھنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ سے. اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور رسالت پہ، آخرت پہ اور دین کے احکام پہ صحیح صحیح عمل کرتا ہے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جنت جانے سے اس کو روک سکے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسانات فرمائے ہیں، ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان کی جو حدود ہیں، جو لمٹس ہیں، وہ ہمیں شریعت اور اسلام نے سکھائی ہیں. اس لیے کہ جو لوگ اسلام کے احکام کو نہیں مانے، قبول نہیں کیا، اس پہ عمل نہیں کری، قرآن کریم نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اول، یہ سب کے سب تو جانور بن چکے ہیں، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک ہم الضالون، اولئک ہم الخاسرون، کہ یہ سب کے سب گمراہ ہیں اور نقصان اٹھانے والے ہیں. صرف روزے کی مثال دیکھ لیجئے، کتنی بڑی مثال ہے. وہی انسان ہے جس میں خواہشات بھی ہیں، جس میں نفسانی طلب بھی پیدا ہوتی ہے، جس میں شہوت بھی ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، اور نہ جانے عجیب عجیب آزار اور خواہشات انسان کو ہوتی ہیں. اکیلا موجود ہے گھر میں، کمرے میں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، بہترین کھانے کی چیزیں موجود ہیں، لیکن انسان کی انسانیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے جو وعدہ کر چکا ہے، جو اپنا فریضہ ادا کرنے کا عہد و پیمان کر چکا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اور پیاس اور بھوک کو برداشت کرتے ہوئے انتظار کرنا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے، منہ میں کوئی چیز نہیں ڈالی جا سکتی. یہ دیکھیے، یہ انسانیت کا کتنی بڑی مثال اور کتنا بڑا مقام ہے. اس کے مقابلے میں وہ انسان کہ جب بھوک لگی فوراً منہ میں چیزیں ٹھوسنا شروع کر دیں، جب پیاس لگی فوراً مٹکے بہا دیے پانی کے، جب شہوت پیدا ہوئی حلال حرام کچھ نہیں دیکھا اور راستوں پہ شہوت کے چل پڑا، کسی چیز کی خواہش ہوئی، مال مطلوب ہوا، تو بغیر دیکھے کہ حلال ہے یا حرام ہے، ظلم ہے یا ڈاکہ ہے، چوری ہے، رشوت ہے، بس لے لیا. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، قرآن میں ہے یہ سب کے سب اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا، اور یہ عنقریب جلانے والی آگ میں چلے جائیں گے. اعاذنا اللہ منہا وایاکم، اللہ تعالی ہماری تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو اس کا جرم کیا تھا؟ بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیا، وہ تو ہم اور آپ بھی کھاتے ہیں. پیاس لگی تو پانی پی لیا، حاجت انسانی شہوات کی طلب ہوئی تو وہ پوری کر لی. فرمایا جرم یہ ہے کہ یہ تمام خواہشات ہر انسان میں ہیں، لیکن اللہ تعالی نے ان خواہشات کو ہماری اور آپ کی آزمائش کے لیے ڈالا ہے. فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرومیاں فرشتوں کو. جس کو بھوک ہی نہیں لگتی اس نے کیا روزہ رکھنا ہے، جس کو پیاس نہیں ہے اس کو کیا روزہ رکھنا ہے. ہاں، اس مخلوق کے اپنی شان ہے. اللہ تعالی نے ان کو جس دن سے پیدا فرمایا ہے، لا يسبقونه بالقول، وہ اللہ تعالی کے حکم کے مقابلے میں ایک ذرہ بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. فرشتوں کی بات کر رہا ہوں. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ تعالی کا جو حکم ہوتا ہے کر گزرتے ہیں. یہ ان کی شان ہے اور یہ ان کا مقام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں احکام الہی کو بجا لائیں اور خدمت پوری کریں، اسی پہ ان کو اجر ملے گا. میں نے ابتدا میں ایک آیت پڑھی، لقد من اللہ علی المومنین، اللہ تعالیٰ نے احسان کر دیا مسلمانوں پہ. اذ فیہم کہ انہوں نے ایک ایسا بندہ بھیجا من انفسہم جو انہی میں سے تھے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ یونس میں قرآن کی حقانیت کے دلائل پیش کیے گئے اور اس میں ایک دلیل یہ دی گئی کہ میں کئی سال تمہارے درمیان رہا ہوں, 40 سال مکہ میں نبوت اور بعثت سے پہلے تمہارے درمیان رہا ہوں. عقل مند کے لیے ریکارڈ وہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے, اس آدمی کے کیا اعمال تھے, کیا افعال تھے, کیا پرفارمنس تھی, کیا امانت داری تھی, کیا سچائی کا ریکارڈ ہے, کیا عہد و پیمان ہے. یہ جو انسان کا شاندار ماضی ہے پوری کائنات میں اس کی جو اعلیٰ ترین مثال اور بینچ مارک ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار ماضی ہے وہ, اور قرآن نے خود اس کو اپنے دلائل میں شامل کیا ہے. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی, میں تو ایک زمانے سے تمہارے درمیان رہ رہا ہوں اور میں تو نہ پڑھتا تھا نہ لکھتا تھا, نہ مجھے شاعری آتی تھی, نہ میں کوئی بہت بڑا مقرر ہوں, نہ میں کوئی کلام ایسا کرتا ہوں, نہ میں کوئی بہت بڑا ادیب ہوں, نہ میں مضمون نگار ہوں, اور اچانک اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, ایسی آیات کہ 1443 سال گزر گئے آج بھی اس کلام کا جواب یا اس کلام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہے قرآن کی حقانیت کی دلیل. ان کا مطالبہ کیا تھا مشرکین کا, وہ کہتے تھے وقال الذین لا یرجون لقاء نأت بقرآن غیر هذا او بدله, وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لے کے آئیے یا اس کو بدل دیجئے. آج بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس کبھی کبھی ہمارے نام نہاد حکمرانوں میں سے کسی کا فون آ جاتا تھا کہ آپ کے مسائل بڑے سخت ہیں اور آپ تو بہت ہی زیادہ سختی کرتے ہیں اور تھوڑا سا نرمی کا اظہار کیجئے اور مسائل کو آسان کیجئے اور اتنی زیادہ مشکلات میں کیوں ڈالتے ہیں. حضرت جواب میں فرماتے تھے نأت بقرآن غیر هذا او بدل, آپ کہتے ہو کہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا بدل دو, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتا, ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو وہی کہوں گا جو میرے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہوگا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل ابتدا میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر فرمائی مکہ مکرمہ تشریف لے گئے, حضرت کی دو بیگمات تھیں, ایک کا نام سارا ہے, سارا ام اسحاق ہے حضرت اسحاق کی والدہ, اور دوسری کا نام ہاجر ہے, وہ ام اسماعیل ہیں یعنی حضرت اسماعیل کی والدہ ہیں. وہ یہ نام ہاجر ہے, ہاجرہ نہیں ہے. المحیط المحیط علامہ بستانی کی مشہور کتاب ہے, اس کا حوالہ الحمدللہ ہمارے ہاں موجود ہے. انہوں نے اس پہ تحقیق فرمائی ہے اور کہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ بدون تا آخر میں تا نہیں ہے, ہاجر یہ کہتے ہیں کہ حبش زبان کا لفظ ہے. اللہ تعالی کی طرف سے حکم آیا کہ ایک زوجہ کو بیت المقدس میں رکھیے اور دوسری زوجہ کو لے جائیے حجاز میں مکہ مکرمہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ ہاجر اور اپنے صاحبزادے اسماعیل کو لے کے مکہ پہنچے. اب وہ ایسی عجیب جگہ کہ نہ وہاں پہ کھیت ہے, نہ وہاں پہ پودے ہیں, نہ وہاں بارش ہوتی ہے, نہ وہاں دریا ہے, نہ نہر ہے, اور حکم ہوا کہ اس کو آباد کرنا ہے، یہیں پہ رہنا ہے. اس زمین میں ایک بہت ہی کام کی بات یاد آئی، لطیفتاً آپ حضرات کے سامنے وہ بھی پیش کر دیتا ہوں. ہمارے جامعہ عربیہ احسن العلوم کی ایک بہت عظیم الشان شاخ نوری آباد میں پاور سیمنٹ کے بالکل برابر میں تیار ہو رہی ہے. حضرت والد صاحب کے ایک بہت اچھے دوست تھے ہمارے حاجی پہلوان صاحب، جو پیر صاحب کہلاتے تھے، الحمدللہ کئی سالوں تک یہاں پہ پہلی صف کے نمازی رہے. تو حضرت والد صاحب ان کو اپنے ساتھ لے کے نوری آباد کی مسجد چلے گئے، وہاں تشریف فرما ہوئے، نماز پڑھی، دعا کی. تو ہمارے حاجی صاحب نے والد صاحب سے کہا کہ یہ آپ کہاں پہ مسجد بنا رہے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، یہ سارے پیسے آپ ہمیں دے دیجئے، ہم کراچی میں ایک بہترین خانقاہ بناتے ہیں اور اس میں لوگ آئیں گے، ہم ان کی اصلاح کریں گے، تزکیہ کریں گے. حضرت والد صاحب ان کی بات غور سے سنتے رہے، پھر فرمایا کہ پیر صاحب، یہ جو آپ نے بات کہی ہے، یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کر سکتے تھے کہ اللہ کہاں بھیج دیا ہے، یہاں تو نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے نہ کوئی آبادی ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے دعا، انی اسکنتو، اے اللہ میں آباد کروں گا اس کو. کیسا عجیب استدلال ہے اور کیا علمی جواب ہے، سبحان اللہ. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ آپ کی اشکال، یہ دینی اور شرعی لحاظ سے میں اس کو مسترد کرتا ہوں، یہاں پہ مسجد بنے گی اور وہ دور انقریب آئے گا کہ انشاءاللہ وہ مسجد مسلمانوں سے بھر جائے گی. اور چند سال گزرے ہیں، 5 یا 6 سال گزرے ہیں، الحمدللہ آج اس مسجد میں جمعہ بھی ہوتا ہے، تراویح بھی ہوتی ہے، اعتکاف بھی ہو رہا ہے، اور عنقریب میں سمجھتا ہوں کم عرصے میں انشاءاللہ وہاں بہت بڑی آبادی ہو جائے گی. یہ ہوتا ہے علماء اور اہل دین اور اولیاء اللہ کی دور رسی، کہ عام انسان وہ سوچتا ہے کہ نئی آبادی ہو رہی ہے، جلدی سے پلاٹ لے لو، پلازے کھڑے کر لو، عمارتیں تیار کر لو، لیکن جو علماء اور اہل دین ہوتے ہیں ان کے ذہن اس طرف چلے جاتے ہیں کہ جب یہاں مسلمان آئیں گے عبادات کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، یہاں پہ مدرسہ، مسجد، مکتب اور اللہ کے دین کے مراکز وہ کدھر قائم ہوں گے، ان کی فکر بھی بہت ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، ربنا لیقیم الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے اللہ، میری اولاد وہ نمازی ہو، وہ پرہیزگار ہو، وہ اللہ کے دین کی متبع ہو، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجئے اور ان کو اعلی سے اعلی رزق عطا فرما دیجئے. اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی. آج پورے عالم میں کوئی بھی ایسا نقطہ نہیں ہے جس پہ کالا سفید اور ہندوستان کا اور افریقہ کا اور بنگلہ دیش کا اور ملیشیا کا اور نہ جانے چائنا کا اور ترکی کا مسلمان متحد اور متفق ہو جائے، سوائے کعبہ کے اور نماز کے اور اللہ تعالی کی عبادت کے. دنیاوی مقاصد کے لیے بھی جب اقوام کو متحد کرنا پڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی او آئی سی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے. او آئی سی کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. پچھلے 40 سال خواب غفلت میں سونے والے اچانک سے وہ بیدار ہو گئے اور ان کو یاد آ گئی کہ جی اسلام کی شان کم ہو رہی ہے، اس لیے ایک بڑا زبردست اجلاس ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ان کے یہ اعمال قبول ہوں. اجلاس ہو گیا لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں، صفر. تو دیکھیے، اگرچہ وہ اشارے کسی اور کے ہوتے ہیں لیکن وہ متفق نقطہ کہ جس پہ اسلام کے 55 ممالک کو جمع کرنا ہے وہ اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کس نقطے پہ جمع کریں گے؟ اور اس کی دلیل هو الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، فمنکم مومن ومنکم کافر، بس اس میں دو جماعتیں ہیں. اصل جو فکر ہوتی ہے، اصل جو فرق ہوتا ہے وہ عقل اور سوچ کا ہوتا ہے، وہ ایمان اور عقیدے کا ہے، اور وہ فکر و نظر کا فرق ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی فرق ہیں اسلام میں وہ قابل قبول ہی نہیں ہیں. لا عصبیت فی الاسلام، اسلام میں عصبیت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. فلاں پنجابی، فلاں بلوچ اور فلاں سندھی، یہ الفاظ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ اپنی علاقائی حد تک کے لیے تو درست ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی پہچان بنائی ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثا، اے لوگو تم سب کو ہم نے ایک نر اور ایک مادے سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو قوموں میں بانٹا اور قبیلوں میں بانٹا. لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہو. تو میرے محترم بھائیوں، کبھی کبھی پھر مسلمانوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، یہ خناس اور وسواس ان میں اجاگر کیا جاتا ہے کہ بحیثیت قوم کے تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تمہیں محروم کیا جا رہا ہے، دیوار سے لگایا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر. علامہ اقبال یہ فرما کے گئے کہ مسلمانوں کو جب اسلام کا نقطہ آ جائے تو پھر آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، بس دو باتیں ہیں، فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں کوئی مسلمان ہے وہ تمہارا بھائی، تمہارا ساتھی، تمہارے گھر کا آدمی ہے، اور جو کافر ہے وہ تمہارا دشمن ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. سورہ آراف میں اور سورہ مائدہ میں، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا، ممتحنہ میں فرمایا کہ کس طرف چل پڑے ہو، اور یہ کیسے تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں، دوستی کے ہاتھ بڑھائے جا رہے ہیں. فرمایا اپنا مذہب پہلے، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان پہلے، اس کے بعد ساری باتیں ہیں. اور اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ پھر اسی صورت میں فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، اللہ تعالیٰ تم سے پابندی نہیں لگاتے کہ تم ان لوگوں سے بھی دشمنی اور بائیکاٹ کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی نہ کی ہو، جنہوں نے تمہارے ساتھ تمہیں گھر سے نہ نکالا ہو، شہر سے نہ نکالا ہو. ان کے ساتھ آپ اچھائی کا سلوک کر سکتے ہیں، اچھا سوچ سکتے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ دعوت کے سلسلے قائم کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو کھلے دشمن ہیں پھر بھی ان کی غلامی اختیار کر لینا، یہ عقل سے اور سمجھ سے باہر بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں فرمائی تھیں. ایک دعا کہ اے اللہ اس شہر کو، اس گھر کو، اس کعبے کو مسلمانوں کا مسکن بنا دیجئے، اس کے محبت مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیجئے. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی اور کعبہ مشرفہ کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنا دیا گیا ہے. پورے عالم میں جہاں بھی مسلمان نماز پڑھے، سجدہ کرے، رکوع کرے، دعا مانگے، فرمایا گیا کعبہ کی طرف رخ کر لو اور اس طرف نماز پڑھ لو، دعا مانگ لو، ذکر کر لو. قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے ہمارے پیغمبر محبوب، ہم نے دیکھا بارہا آپ کا چہرہ اٹھنا آسمان کی طرف. اس آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دین ہے اور اسلام ہے اور تعلیمات ہیں اس کے امین ہیں حضرت، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی آل اور اولاد میں حضرت اسماعیل اور اسی نسل سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش نے جو مناظرہ کیا تھا, میٹنگ کی تھی, امیہ ابن خلف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم زیادہ جانتے ہو یا عبداللہ زیادہ جانتے تھے, حضرت کے والد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدم, آگے بڑھو. امیہ نے کہا آپ زیادہ جانتے تھے یا عبد المطلب زیادہ جانتے تھے؟ آپ نے فرمایا قدم, آگے بڑھو. کلاب, لوئی, ماد, عدنان کرتے کرتے وہ رک گیا بالکل. تو لوگوں نے پوچھا امیہ سے کہ آپ کیوں رک گئے؟ کہنے لگے آگے حضرت اسماعیل کا نام آ رہا ہے, حضرت ابراہیم کا نام آ رہا ہے, اور یہ محمد جو بات کرتے ہیں یہی بات اسماعیل اور ابراہیم کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ واقعتاً جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے علوم اور امانتوں کے امین تھے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور انہی کی تعلیمات ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت, انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے بڑے حضرت ابراہیم کی دعا کی قبولیت ہوں. کیسی دعا؟ ربنا وبعث فیہم, اے اللہ ان میں ایک ایسا پیغمبر بھیج دیجئے, رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, جو آپ کی آیتیں پڑھے. علماء کرام نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چار مقامات ہیں, تلاوت کتاب, تلاوت آیات, تعلیم کتاب اور حکمت اور تزکیہ. یہ چار چیزیں پورے کے پورے اسلام کا خلاصہ ہے. نمبر ایک, اللہ تعالی کی کتاب کی تلاوت, اس میں ہم جو اور آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی آ گیا, اس کے لیے ہم تجوید سیکھتے ہیں قاری صاحب سے وہ بھی آ گئی, اس کے لیے ہم صرف سیکھتے ہیں تاکہ عربی آ جائے وہ بھی آ گئی, نحو سیکھتے ہیں وہ بھی شامل, علوم اور بلاغت پڑھتے ہیں, معانی سیکھتے ہیں, شعر و نثر پڑھتے ہیں, سب کے سب تلاوت آیات کے علوم میں آ گیا. جب یہ سب کچھ سیکھ کے آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کلام ہے اور کیسا کلام. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا اعجاز کیا ہے, اس کے معانی کیا ہیں, اس کے مطالب کیا ہیں, اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کلام کی گہرائی کتنی زیادہ ہے. اور دوسرا منصب وہ ہے تعلیم کتاب. پھر اس کتاب کو تعلیم بھی کرنی ہے, اپنی آنے والی نسلوں کو سکھانا ہے, ان کو سمجھانا ہے, اس میں جو احکام آئے ہیں وہ بھی آگے بڑھانے ہیں, اور قرآن کی تفسیر, قرآن کے احکام, قرآن کے اندر موجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشادات, اس کے متعلق شان نزول, اس کے متعلق مفسرین کی روایات, تعلیم الکتاب, یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا ایک باب ہے. چونکہ ہم امتی ہیں, ہم سارے کام نہیں کر سکتے, تو کوئی عربیت کا ماہر بنا, کوئی مفسر بنا ہے. اور اس کے بعد تعلیم الحکمہ, دانائی کی تعلیم, سنت کی تعلیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات, آپ کی احادیث, آپ کا کلام, آپ کی زندگی, آپ کے احکام, آپ کی سیرت, آپ کی صورت, آپ کی سنتیں, شروع سے آخر تک, دن سے رات تک, باعثت سے وفات تک, یہ ساری کے سارے احکام, پوری کی پوری احادیث کا ایک ذخیرہ ہے. اور وہ ذخیرہ انسان دیکھتا ہے اس کی عقل حیران ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے انسان بھیجے کہ وہ انسان چلتے پھرتی لائبریریاں تھی احادیث کی. امام بخاری, امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام ابن ماجہ والے، امام نسائی، یہ سارے کے سارے جو ائمہ ہیں یہ پورے کے پورے عالم کے احادیث سے باخبر اور واقف ہوتے تھے. اسی لیے تو ان کی کتاب کو صحاح کہا جاتا ہے کہ ان کو صحیح کی بھی پہچان تھی اور سقیم غلط کی بھی پہچان تھی. سقیم کو روک لیتے تھے اور صحیح کو اپنی کتاب میں شامل کر لیتے تھے. حضرت شیخ الہند حضرت مولانا مفتی محمود الحسن رحمت اللہ علیہ، ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم اور اللہ کے ولی، اور ہندوستان میں جو مدارس اور مکاتب تعلیم اور اسلامی مدرسوں کا جو انقلاب آیا ہے یہ حضرت کی امنگوں اور کوششوں سے آیا ہے. انہوں نے ایک شعر کہا ہے، شعر تو فارسی میں ہے، اس کا دوسرا مصرعہ یہ ہے: من نیز حاضر شوم فتح العزیز اندر بغل، کہ جب آخرت میں حشر لگے گا، اعمال کا وزن ہوگا، نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، ہر مسلمان اپنی اپنی کوشش اور اپنا کارنامہ لے کے اللہ کے حضور حاضر ہوگا کہ میں نے حدیث پہ کام کیا، میں نے فقہ پہ کام کیا، میں نے تفسیر لکھی، میں نے روایات جمع کی. حضرت شیخ الہند فرماتے تھے میں اپنی تفسیر فتح العزیز بغل میں لے کے اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں گا. حضرت نے تفسیر لکھی ہے، اگرچہ بہت مختصر ہے لیکن وہ بڑی زبردست ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ ہے. فتح العزیز. تو تعلیم الحکمہ، یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں نماز کے آداب ہیں، لباس پہنتے ہیں اس کے آداب ہیں، کھانا کھاتے ہیں اس کے آداب ہیں، رات کو سونے کی دعا ہے، صبح اٹھ جائے تو اس کا طریقہ اور دعا ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء جانے کی بھی دعا اور نکلنے کی دعا، یہ سب کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے اللہ ایسے رسول بھیج دیجئے جو ان کو کتاب بھی سکھا دیں اور ان کو حکمت بھی سکھا دیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اے اللہ وہ رسول جو آپ بھیجیں گے وہ ان کا تزکیہ کر دیں، ان کے اعمال اخلاق، ان کی باتیں، ان کے وعدے، ان کے عہد و پیمان، ان کے کاروبار، ان کے خاندان، ان کے شادی بیاہ، ان کی معاشرت، ہر چیز میں جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا لحاظ اور خیال رکھے اور اپنے آپ کو محدود کر لے کہ یہاں تک ہمیں دین میں اجازت ہے، اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، یہ کہلاتا ہے تقوی، یہ کہلاتا ہے پرہیزگاری. اور جو اس کو اپنا لے تو وہ تزکیہ اس کا ہو گیا اور بہترین تزکیہ ہو گیا ہے، مبارک ہو اس کو. اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کو خاص محبت عطا فرما دیتے ہیں. محبت جو اس کی عطا ہو گئی یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل میں غم رہا، اس کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. حضرت والی صاحب فرماتے تھے، ہمارے حضرت شاہ حکیم اختر رحمت اللہ علیہ کا شعر یہ کہ زندگی میں تو سب کچھ چلتا ہے، خوشی بھی آئے گی، غم بھی آئے گا، مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ سے ناراض ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں شروع کر دیں، العیاذ باللہ واستغفر اللہ. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی کہ رمضان کا مہینہ ہے، دین کا مہینہ ہے، 11 مہینے آپ کو دین نے اجازت دی ہے، خوب کاروبار کریں، کام کریں، جاب کریں، بزنس کریں، جو کرنا ہے دنیا میں حلال راستوں سے کیجئے. لیکن اس 1 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، چند دن ہیں. چند دن کا کیا مطلب؟ کہ اب ادھر توجہ کرنی چاہیے، اب ادھر کوشش کرنی چاہیے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور جو کوئی تم میں رمضان کو پالے وہ روزہ رکھ لے. روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ دین پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں. سارا دن ایک آدمی بھوکا رہے، پیاسا رہے، نہ اس کو خدا سے کوئی محبت، نہ رسول سے کوئی تعلق، نہ دین سے کوئی لینا دینا. حدیث شریف میں آتا ہے بہت سے روزے دار ایسے کہ جو سارا دن بھوکے پیاسے رہے اور ان کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہمارے اور آپ کے بہت تھوڑے سے جو معمولی اعمال ہیں اس میں قبولیت پیدا فرمائے. تو صرف سحر اور افطار نہیں ہے، صرف سحر اور افطار کے انتظامات نہیں ہیں، اس روزے کی روح پہ ذرا غور کیجئے گا کہ قرآن کی طرف آئیے، نماز کی طرف آئیے، ذکر کی طرف آئیے، اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی دین کتنا ہم نے اختیار کیا ہے اس طرف اگر محاسبہ ہو جائے، اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں کہ آپ کے اعمال میں کچھ بہتری آ جائے، تو انشاءاللہ تعالی بشرا للمبشرین فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہو ان کے لیے جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے اور آپ کے لیے خوشخبریوں کا پیش خیمہ بنائے، اور جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکون، عزت، خوشحالی عطا فرمائے، اس سے بڑھ کے ہمیں دین کی کامیابی عطا فرمائے، اور آخرت کے تمام مراحل میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عمل کے ساتھ کامیابی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہے کہ شادی بیاہ میں دولہا دولہن کو تحفے دیے جاتے ہیں اور پیسے دیے جاتے ہیں، اس تحفے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ شادی بیاہ میں دولہا کو اور دلہن کو تحفہ دینا یہ بہت اچھا عمل ہے اور سنت سے ثابت ہے، بخاری شریف میں اس کا ذکر ملتا ہے. جو مرد ہے وہ دولہا کو کچھ نہ کچھ تحفہ بطور خوشی کے دے، اور جو خواتین ہیں وہ دلہن کو کوئی تحفہ پیش کرے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے، بلکہ سنت کہا گیا ہے اس کو. نماز کے بعد امام کس طرف مڑنا چاہیے، دائیں طرف یا بائیں طرف؟ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کہ جن نمازوں کے بعد سنت نہیں ہوتی، مثلا فجر کی نماز اور عصر کی نماز، تو حدیث میں دائیں طرف مڑنا بھی ثابت ہے اور بائیں طرف مڑنا بھی ثابت ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہتر صورت اس کی یہ ہے کہ فجر میں دائیں طرف مڑ جائے اور عصر میں بائیں طرف مڑ جائے. کبھی اس کو الٹا کر لے کہ فجر میں بائیں طرف ہو جائے، عصر میں دائیں طرف، دونوں طرف رخ کرنا امام کے لیے جائز ہے اور دونوں طرف حدیث سے ثابت ہیں. اگر کسی نے اپنی قضا عمری پوری کر لی تو کیا وہ کسی اور کی طرف سے قضا کی نماز؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ بہت ہی زیادہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ عوام میں نہ جانے کس وجہ سے یہ بات اب آنے لگی ہے کہ ہم کسی اور کی طرف سے بھی قضا ادا کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے، اپنی قضا ادا کر لیجئے، ہو گئی پوری، اللہ کا بڑا احسان ہے، ہو گئی، بہت اچھی بات ہے. بس اب آپ اپنی عبادات پہ توجہ دیجئے، فرض کو، نفل کو، سنت کو وقت وقت پہ صحیح صحیح ادا کر لیا جائے. کسی اور کی نماز میں یا آپ نہیں پڑھ سکتے، وہی پڑھے گا. کسی اور کا روزہ میں یا آپ نہیں رکھ سکتے، وہی رکھے گا. صرف ایک عبادت، وہ بھی فوت ہونے کے بعد، جو حج بدل کہتے ہیں جسے، ایک مرحوم کی طرف سے حج کر لیا جائے، وہ بھی اس وجہ سے کہ شریعت میں اس کے دلائل موجود ہیں، ورنہ اس کے بغیر کوئی عبادت آپ کسی اور کی طرف سے نہیں کر سکتے. ثواب پہنچانا الگ چیز ہے اور فرض ادا کرنا الگ چیز ہے، دونوں میں احتیاط کیجئے. صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن خوانی ہوتی تھی یا نہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی تھی، اس کا ثبوت نہیں. دیکھیے، اصل میں قرآن خوانی یہ کیا چیز ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے. قرآن خوانی کا مطلب ہے قرآن پڑھنا. تو کوئی یہ بولے کہ صحابہ کے کرام کے زمانے میں سجدہ نہیں ہوتا تھا، تو سجدہ نہیں، نماز ہوتی تھی. قرآن خوانی ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن کا پڑھنا ہوتا تھا، اور قرآن کا پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. ہر ہر حرف کے اوپر اس پہ ثواب ملتا ہے. اسی طرح ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم اگر پڑھ لیا جائے اور کسی کو ایصال ثواب کر لیا جائے، دعا مانگ لی جائے، بہت اچھا عمل ہے. اسی طرح حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو تفسیر مظہری کے مصنف ہیں اور ہندوستان کے بہت بڑے عالم اور غالباً شاہ ولی اللہ سے پہلے ہیں، اتنے مقدم اور بڑے عالم ہیں، انہوں نے تفسیر مظہری میں بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ علماء طلباء جمع ہو کے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں اور کسی کے لیے دعا کر لیں. اور اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے بہت بڑے امام تھے اور حرمین شریفین کے جو مسلمان ہیں وہ انہی کے فتاوا پہ چلتے ہیں، انہوں نے بھی اجازت دی ہے کہ قرآن کریم پڑھ کے میت کو، مردے کو، اس کا ثواب بخشا جائے تو وہ ثواب اس کو ضرور پہنچے گا. سوال پوچھا ہے کھانے پر فاتحہ اور اخلاص پڑھ لیتے ہیں، کس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے وہی بات ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت یہ تو خیر ہے، یہ تو برکت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آئے گی، لیکن اگر اس کو آپ ضروری سمجھ لیں کہ ہر حال میں جب بھی کھانا پکے گا تو اس پہ فاتحہ اور اخلاص کا ختم ہوگا، علماء نے اس سے منع کیا ہے تاکہ دوسرے مسلمان یہ دیکھ کے نہ سمجھیں کہ یہ ضروری کام ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ بدعت کی شکل اختیار کر لے گا، اس لیے پہلے سے ہی احتیاط کر لی جائے. آپ خود کیجئے لیکن باقاعدہ اس کا اہتمام اور ضروری نہ کیجئے. محرم میں جو لوگ خیر خیرات کرتے ہیں یا کھانا بناتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے محرم تو بہت بڑا مہینہ ہے، اس میں عاشورہ ہے اور اس میں شہداء کربلا بھی واقع ہوا ہے. تو محرم میں اگر کوئی اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں صرف اللہ کے لیے دعوت کرے، کھانا پکائے، کوئی چیز پکا کے لوگوں کو کھلائے، علماء کرام نے فرمایا ہے بہت اچھی بات ہے اور یہ بہتر ہے، نیکی کا عمل ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو گیا کہ لوگ اس سنت پہ عمل کرنے کی آڑ میں بدعتی اور روافض سے اپنی مشابہت پیدا کرتے ہیں کہ چلو سب کے ہاں حلیم بن رہی ہے تو ہم بھی حلیم بنا لیں گے، اور سب کے ہاں حلوہ بٹ رہا ہے تو ہم بھی حلوہ بنا لیں گے. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ بہتی گنگا میں آپ بھی ہاتھ دھو رہے ہیں، بلکہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیجئے، اس کو وقت بدل لیجئے، طریقہ بدل لیجئے، پتہ چلے کہ آپ پیغمبر اور صحابہ کے یاد میں اور رسال ثواب میں یہ کام کر رہے ہیں. آج کے زمانے کے جو روافض اور بدعتی ہیں ان کی نقل کرنے میں کوئی ثواب نہیں. بعض لوگ جیب میں سورت یاسین یا دعاؤں کا کوئی پرچہ رکھتے ہیں اور جب بیت الخلاء چلے جاتے ہیں تو جیب سے نہیں نکالتے. دیکھیے فقہا نے اس میں فیصلہ کیا ہے، تمام معتبرات میں لکھا ہوا ہے کہ جو چھپا ہوا ہو، جیب کے اندر ہو، اس کا حکم باہر والا نہیں ہے. اگر پرس میں، جیب میں کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، کوئی کام کی بات لکھی ہوئی ہے لیکن وہ چھپی ہوئی ہے، ڈھکی ہوئی ہے، تو اس حال میں بہتر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چلا گیا تو اس کے اوپر گناہ بھی نہیں ہے. سوال پوچھا ہے کہ دانتوں میں کھانے کے ریشے پھنس جاتے ہیں، غسل کرنے سے پہلے کیا ان کا نکالنا ضروری نہیں؟ جی، علماء نے فرمایا ہے کہ اگر دانتوں میں معمولی سی کوئی چیز ہو اور آدمی نہا لے، وضو کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے اندر دانت میں کوئی جگہ چھپ گئی، رک گئی اور وہاں تک نہیں طہارت پہنچی، تو اس صورت میں نکال کے اور دوبارہ سے اس کو دھونا ہوگا. لیکن عموماً فتویٰ یہی ہے کہ دانتوں میں کوئی چیز پھنس جانے سے نہانے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک جگہ جماعت سے نماز ہو رہی ہے، ایک شخص اس وقت پہنچتا ہے جب امام رکو ہونے والا تھا. امام نے اس کے قدموں کی چاپ سن لی اور سمجھ گیا کہ ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، یہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہو رہی ہے، وہ جو پیچھے سے آ رہا ہے اس کے لیے ہو رہی ہے. فقہا نے فتویٰ دیا ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. لکھا ہے بچہ حفظ کر رہا ہے، اسے سبق یاد کرنا ہے، کیا سبق یاد کرنے کی وجہ سے تراویح کی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں، سبق کسی اور وقت میں یاد کریں، تراویح کی نماز کے وقت سبق یاد کرنے، سارا سبق تراویح کے وقت آ گیا ہے. کیا مونچھے رکھنا مکروہ ہے؟ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے واف اللہا، داڑھی بڑی کرو، وقص الشوارب، اور جو مونچھے ہیں ان کو چھوٹی کر لو. کیا تراویح کی آخری چار رکعتوں کے بعد پہلے تراویح کی دعا سبحان ذل ملک والمکل؟ نہیں، آخر میں جب وتر کا وقت آ جائے پھر دعا نہیں ہے، پھر وتر ہے بس، درمیان میں یہ پڑھ لیں تو بہتر ہے. الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے رمضان المبارک کو مبارک فرمائے، تراویح قبول فرمائے، روزے قبول فرمائے، ذکر و اذکار خیر خیرات اللہ تعالی قبول و مقبول فرمائے، مسلمانوں کے اعمال اور مسلمانوں کے علم میں مزید ترقیات فرمائے. ہمارے پاکستان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالی اس سرزمین کو سلامت رکھے اور یہاں ہر دشمن، حاسد، فتنہ گر اور میلی آنکھ سے دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ ناکام فرمائے، مسلمانوں کو مزید ترقیات نصیب فرمائے، اور یہاں کے تمام جو مسائل مسلمانوں کو درپیش ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے جلد حل فرما دیں. ہمارے مدرسے، اس مسجد، اس در و دیوار، یہاں کے نمازی، یہاں کے ہمارے محبوبین بزرگ جو کوئی بھی یہاں تشریف لاتے ہیں، یہاں کے مسائل سنتے ہیں، یہاں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں، ان کے آل و اموال میں، ان کے تمام سلسلوں میں خیر و برکت نازل فرمائے. ابھی کچھ دیر پہلے بھی ایک نوجوان آیا، اس نے دعا کا بتایا کہ کوئی مرحوم ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد و نصرت فرمائے. فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے حق میں دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایمان کی حالت میں اعمال کے ساتھ تمام انبیاء، صلحاء اور اولیاء اور صدیقین اور شہداء اور اپنے اسلاف کے معیت میں جنت میں مقام عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.